اور پھر ساتھ وجہ یہ بھی بتائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، یعنی یہ قبلہ تمہیں بدل کر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اب دنیا میں ایک بہترین امت کے طور پر سامنے آنے والے ہو، اور یہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، کیا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے امامت کا تاج لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا جائے. پیچھے آپ نے دیکھا نا، مسلسل بنی اسرائیل کی بات تھی، اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے اور ان کی نافرمانیاں تھیں. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں جو فضیلت دی تھی، انہیں جو نعمت دی تھی، جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اب کیا کیا، ان سے وہ نعمت لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے قبلے کو اب ایک مرکز کی حیثیت دی جا رہی ہے. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیانی، دو چیزوں کے بیچ کی چیز، افراط و تفریط، غلو، ان تمام چیزوں سے پاک، معتدل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو اعتدال والا ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مثلا عمر میں دیکھیں، بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، جوانی، تو یہ کون سی عمر ہوتی بہترین؟ صبح اور شام کے بیچ میں کون سا وقت ہوتا ہے؟ دوپہر کا، جو سب سے زیادہ چمکدار اور کام کا وقت ہوتا ہے. اسی طرح ایک بخل ہوتا ہے اور ایک فضول خرچی ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ سخاوت ہوتی ہے، بہترین صفت ہے. اسی طرح ایک بزدلی ہوتی ہے اور ایک بہت وسیلہ ہونا ہوتا ہے، تیش میں آنا ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ شجاعت، جو بہادری ہوتی ہے. اسی طرح تمام چیزوں میں جو اعتدال کا راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے، وہی بہترین راستہ ہے. تو جب مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری کا بھی انکار کیا اور ان کے قتل کے در پے ہو گئے. مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ جو اعتدال پر مبنی تھا، کہ نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی ان کی پیغمبری کا انکار کیا، بلکہ ان کو نبی مانا. پھر اسی طرح امت وسط کو جو احکامات ملے، یعنی مسلمان امت کو، ہم لوگوں کو جو باقی احکامات ملے، ان میں بھی اعتدال ہے. مثلا یہود و نصارہ نے اپنے دین میں افراط و تفریط کر لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان احکامات کو اعتدال کی راہ دکھائی. مثلا حائضہ عورت کے بارے میں یہود کا طریقہ کیا تھا؟ کہ وہ اسے چھوتے بھی نہیں تھے اور اس کو گھر سے بالکل الگ کر دیتے اور اسے دیکھنا تک گوارا نہ کرتے تھے. نصارہ کے ہاں کیا تھا؟ کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی پابندی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. اسلام نے آ کر کیا کیا؟ اس کو بھی ایک اعتدال کی راہ دکھائی کہ نہ تو عورت کو بالکل ہی الگ کر دو کہ ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، اور نہ ہی اس سے جسمانی تعلق رکھو، بلکہ ایک اعتدال والا تعلق جو ہے اس سے باقی رہے. اس لحاظ سے امت وسط جو ہے وہ بہترین کے معنوں میں بھی ہے اور معتدل کے معنوں میں بھی ہے. بہترین کب بنے گی؟ جب وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے انسانوں کے سامنے گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائے. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد اب امت وسط کو اس لیے دنیا میں اٹھایا ہے کہ یہ ایک وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے اللہ اور بندوں کے درمیان. جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کام اب یہ امت کرے. پیغمبر کیا کیا کرتے تھے دنیا میں آ کر؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہی پیغام کون دے گا سارے انسانوں کو؟ اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ مسلمانوں کو بلانا ہے کہ وہ کفر کی، شرک کی، گمراہی اور اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اب تمہیں یہ اعزاز اس لیے بخشا کہ تم انسانوں کی ہدایت کا کام کرو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں، یعنی قیامت کے دن پھر تمہاری شفاعت کریں اور تمہارے لیے گواہ بن جائیں. دوسرا معنی شہداء علی الناس کا یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری قومیں آئیں گی اور وہ اپنے پیغمبروں کے خلاف گواہی دیں گی کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، تو ان کے خلاف پھر امت وسط گواہی دے گی. کیسے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک وسعدیک، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اور پیغمبر علیہ السلام اپنی امت پر گواہ بنیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن جب دوسری قومیں اپنے پیغمبر کو جھٹلائیں گی تو مسلمان ان پیغمبروں کے لیے ان کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب نوح علیہ السلام کا دور تھا، ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے لوگوں کو حق بات بتائی، پھر قوم نے انکار کیا. یعنی گواہی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نا، تو مسلمان علم کی بنا پر گواہی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہد اللہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا. تو پیغمبر اپنی امت کے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیوں چھوڑ دیا تھا؟ یہ کہہ کر کہ آج کے دور میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یا پھر وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اور بہت کام ہے، یہ کیسے پڑھیں، یا پھر فرقہ وارانہ تعصب میں مبتلا ہو کر اور چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. ان باتوں پہ زیادہ محنت کی جس سے ہم اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنے فرقے کو مضبوط کریں اور اللہ کی کتاب کو کم وقت دیا، اتنی اہمیت نہ دی. یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی بھی ہے. شفاعت کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس کے لائق ہوں گے. اور کس کے خلاف گواہی جائے گی؟ جو اس کے مستحق ہوں گے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کے مستحق ہیں. کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، آپ کا اتباع کر رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں؟ तो दोबारा से देखिए, लितकूनु शुहदा अला नास, ताकि तुम गवाह बन जाओ लोगों पर, यानी सबको हिदायत की बात बताओ, वरना क़यामत के दिन क्या होगा, वो लोग आएंगे और पकड़ेंगे, कहाँ से तुम, क्यों नहीं बताया हमको। ठीक है ना, आज जो जो इंसान दुनिया में कुफर में शिर्क में मुब्तला है, अंधेरों में भटक रहा है, उसके पास तो हक नहीं पहुंचा, तो क़यामत के दिन वो आपको पकड़ेंगे नहीं, या अल्लाह ने तुम्हें बताया ही कुछ नहीं था। हर इंसान का हक है कि वो क्या करे, अपने दोस्तों, अपने जानने वालों, रिश्तेदारों सबकी फिक्र करे कि वो किस तरीके पर है, वरना क़यामत के दिन पकड़वाएंगे। कि अल्लाह ये खुद ही कुरान पढ़ते रहे और हमें इन्होंने कुछ नहीं बताया, आपका फर्ज है आप बता दें, आगे कोई माने या ना माने ये उसकी जिम्मेदारी, फिर क़यामत के दिन वो खुद जवाबदेह होंगे। तो हमें तो पैदा ही किसलिए किया गया है, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا, ताकि तुम सब हो जाओ, कौन, सारे मुसलमान, क्या हो जाओ, शुहदा अला नास, लोगों पर गवाह, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, और तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी सुरखरू हो कि आपने जो इल्म हमें पहुंचाया था, जो किताब हमें पहुंचाई थी, हम भी उसे आगे पहुंचाते रहे हैं। तो किबले की तब्दीली के साथ ये सारी जिम्मेदारी और ये सारी बात क्यों आ गई, इससे बड़ी अहम बात पता चलती, वो ये है कि ये जो किबला है ना, ये महज एक सिंबल नहीं है, बल्कि पीछे जब जिक्र किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया और फिर दुआएं मांगी, और उनमें से अहम तरीन दुआ क्या थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, उन्होंने उम्मतन मुस्लिमतन की दुआ मांगी थी। अब ये उम्मतन मुस्लिमतन ही तो उम्मतन वसतन है, फिर उन्होंने क्या दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं थी कि एक रसूल आए जो लोगों को कुरान सुनाए, जो किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे, उनकी तरबियत करे, तस्किया करे। तो क्या ये काम बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही होना चाहिए था, उसके बाद इसको खत्म हो जाना चाहिए था, कि चलना चाहिए था, इस काम को चलना चाहिए था ना। तो चूंकि आपने दीन मुकम्मल कर दिया, तो उस मुकम्मल दीन को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पे डाली गई है, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ये जो दुआए इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उसके नतीजे में जो उम्मत मुस्लिमा वजूद में आई है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी यही चार काम करे, लोगों को अल्लाह की किताब सुनाए। ये लोगों तक हक का पैगाम कैसे पहुंचेगा, खुद ही पहुंच जाएगा, हम घर में सोते रहे बैठ के, खुद नहीं पहुंचता कुछ। आपको कहीं एक हक भी पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ता है, या फैक्स करना पड़ता है, या ईमेल भेजना पड़ता है, या पोस्ट करना पड़ता है, तब जाता है ना। अरबी में खत के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है रिसाला, रिसाला मैसेज को भी कहते हैं, पैगाम। किसी तक भी कोई पैगाम जब पहुंचाना हो तो उसके लिए कोई एफर्ट करनी पड़ती। अब ये किताब जो अल्लाह ने हमें दी है, इसको अगर हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है तो खुद ही पहुंच जाएगी, कोशिश करनी पड़ेगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये पहुंचेगी। और पहुंचाएंगे तो क्या होगा, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब होगी, वरना वो खिलाफ गवाही देंगे, या अल्लाह मैं तो सब कुछ पहुंचा के आ गया, अब आप इनसे पूछ लीजिए इन्होंने क्या किया, लपेट के रख दिया बंद करके, या पढ़ा समझा और आगे भी जाके सुनाया, आगे तक पहुंचाया। اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا انداز کیا ہے, صرف یہ نہیں کہ ایک واقعہ لے کے تو اسی کے پیچھے پڑ گئے, اس نے بھی ایک سبق سکھایا. پھر دوبارہ قبلے کی بات, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس کی طرف تو تھا. کب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. تو پھر کوئی اور طریقہ تو ہوگا نا. اس کو بولتے ہیں وحی خفی, اسی کا دوسرا نام حدیث ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا, اور اس کے علاوہ بھی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جو قرآن پاک کے اندر نہیں لکھی ہوئی, جو آپ کے دل پر القا کی گئی تھی, جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں لیکن حکم موجود ہے. تو نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو تھا تو اس پر, یعنی جو بیت المقدس کی طرف ہم نے آپ کا رخ کروایا تھا, یہ کس لیے تھا؟ الا لنعلم, مگر تاکہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ من یتبع الرسول, کون پیروی کرتا ہے رسول کی, کون مکہ چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ آیا ہے اور رسول کی بات ماننے کو تیار ہے. من ینقلب علی عقبیہ, اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رسول کی بات نہ ماننا دراصل اسلام سے پھرنا ہے. یہ مسلمانوں کا امتحان تھا کہ کون ہے جو اپنی قوم پرستی, انا پرستی کو چھوڑ کر سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی کھلے دل سے پیروی کرنے والے ہیں. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ, پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا, آپ اس کو اوپر لے جائیں یا نیچے لے جائیں, کمرے کے اندر چلے جائیں یا باہر چلے جائیں, کسی میدان میں چلے جائیں یا سفر پہ چلے جائیں, دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں, وہ گھوم کر کے ادھر آ جاتی نارتھ کی طرح. تو جس طرح مقناطیس کی سوئی جو ہے وہ گھوم کر اپنے اصل ٹارگٹ کی طرح منہ کر لیتی ہے, بالکل مومن کے دل میں جب ایمان سماتا ہے, اللہ کی ذات کی محبت آتی ہے, تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو, یا ملک میں ہو یا ملک کے باہر ہو, کہیں پر بھی ہو, اس کے لیے اللہ کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا, بھئی یہاں تو اسلامی ماحول ہے, یہ اسلامی ملک ہے, یہاں تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہے, اگر ہم باہر کے ملک جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا, وہاں کیا کریں گے؟ سوچنا چاہیے وہ ملک کس کا ہے, وہ بھی اللہ کا ہے, وہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو مومن کے لیے ہر جگہ برابر ہوتی, وہ لوگوں کا بندہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ اللہ ہی کی بات مانتا ہے, اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے آس پاس کون بیٹھا اور کون نہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, اور بے شک یہ بات ہے بڑی بھاری, یعنی اپنے آبا و اجداد کے خلاف, اپنے کنبے قبیلے کے خلاف, اپنی برادری کے خلاف, اپنے معاشرے اور ماحول کے خلاف وہ کام کرنا جو اللہ کی پسند کا ہو, بڑا مشکل کام ہے. لیکن جنہیں ہدایت مل جاتی ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آنے لگتی ہے, جن کے اندر اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے, جن کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے, ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, ہے بڑی بھاری یہ بات کہ انسان دنیا کی مخالفت کر کے ایک اللہ کی طرف ہر جگہ منہ موڑے رکھے مقناطیس کی سوئی کی طرح. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتی, اور کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں. الا للذین ھدی اللہ, اس کا مطلب ہے اطاعت کا تعلق صرف ہدایت سے ہے. اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں, کبھی دوسرے کی طرف کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات پھیلانی شروع کر دی کہ جن لوگوں نے پہلے دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں, یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف, اور اسی حال میں فوت ہو گئے, ان کی تو نمازیں بھی گئیں, کیونکہ اصل قبلہ تو پھر یہ تھا نا, اور ادھر تو منہ انہوں نے کیا نہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں فوت ہو گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا, ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, یا پھر یہ کہ بعض کے دل میں خیال آیا کہ ہم جتنے عرصے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ نمازیں کیا ہماری ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یا ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو. تو جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کس چیز کو ضائع کرتا ہے؟ ایمان کو ضائع کرتا ہے. نماز کو ضائع کرنا ایمان کا نقصان ہے, معمولی بات نہیں ہے کہ ہم سوئے رہے ہیں اور نماز پہ نماز چھٹتی رہے اور ہم کہ کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے, کیونکہ اس طرف بھی رخ کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا. تو جب تک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو بھلے کسی بھی طرف منہ کرے اسے فرق نہیں پڑتا, اور نہ ہی اس سے اس کا عمل ضائع ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں پہلی شریعتوں میں کیا حکم تھا, سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لوگ جھکے تھے, بو ڈاؤن کر لیتے تھے, اس کی اجازت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں رہی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا, لیکن اب آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا حکم تھا, جائز تھا, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا, ہمیں رک جانا چاہیے. تو اصل میں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ کام کیا جائے جو اللہ کو پسند ہو. اور اطاعت کا لفظ بھی کس سے نکلا ہے؟ تو اے واو این سے. تو کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے کوئی کام کرنا. تو اصل اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی سے اللہ کی بات ماننا, نہ کہ مجبوری اور مصیبت اور شور مچا کے اور روتے دھوتے ہوئے کیا کس مصیبت میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ آپ کو دیا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی مجبوری تھی, خوشی سے اس نے سب کچھ دیا. تو ہمیں بھی خوشی سے اپنی عبادت اس کے لیے کرنی چاہیے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے, مہربان ہے.